ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه। قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ باری تعالی کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اس رشتہ اخوت اور بھائی چارگی کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کا کیسا لحاظ کرنا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے ذریعے سے امت کو بتلایا ہے۔
Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has addressed the believers as being brothers after quoting the hadith in the beginning in relation to the relationships that people should enjoy between each other. Our respected Shaykh begins by saying that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has made mention of the relationship between the believers on the face of the earth. And Allah subhanahu wa ta'ala has addressed them as brothers in the various ahadith and the traditions and sayings of Nabi alayhi salatu wa salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has elaborated on these relationships and these interactions between the believers.
Allah tabarak wa ta'ala ke yahan ek iman wale ka maqam kitna uncha hai, ye نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنیے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ما اطیب کے و ما اطیب ریح کے، یہ کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور کتنی پاکیزہ ہے تیری خوشبو، و ما اعظم کے و ما اعظم حرمت کے، اور تو کتنا عظمت والا ہے اور تیری حرمت، تیرا مقام کتنا اونچا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لحرمۃ المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتی کی، قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اور اس کا احترام اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ ہے۔ یہ حضور کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دمے ہی و مالی، مومن کی جان کی بھی اور مومن کے مال کی بھی، ونظن بہ خیرا، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔
In the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, The status of a believer is held in very high regard. Nabi alayhi salatu wasalam, on one occasion, this riwayah is mentioned in the collection, the Sunan of Ibn Majah, on the authority of Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, that once Nabi alayhi salatu wasalam, he was making tawaf of the Baytullah of the Kaaba. And Nabi alayhi salatu wasalam, during the circumambulation and going around the Kaaba, Nabi alayhi salatu wasalam looked at the Kaaba and he addressed the Kaaba and he said, that O Kaaba, that how pure are you and how pure is the scent that emanates from you? That how sanctified and how honorable are you and how sanctified and how honorable is are you, O the Kaaba? And then Nabi alayhi salatu wasalam said, but the sanctity and the honor of a believer, it is far greater than you, O Kaaba. This includes the blood and the life, and it includes the wealth of a believer. It is even far more sanctified and far more honorable than the Kaaba. And then Nabi alayhi salatu wasalam also said that the perception and the thought that one holds against another believer, upon another believer, even that thought about another believer, it is more sanctified and it is more honorable than the Kaaba and the Baytullah.
Ek momin ki jaan, uska maal aur uski izzat o aabru Allah ke haan kitni qeemti hai, isko Nabi Kareem sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne Hajjatul Wada ke mauke par, jab ایک بڑا مجمع حضرات صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تھا بتلایا 10ویں ذی یوم النحر کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منا میں جو خطبہ دیا اس خطبے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان مال اور عزت و آبرو کا کیا مقام ہے اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے تو حضرات صحابہ سے سوال کیا بخاری شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلا سوال کیا ایو شہرین ہذا یہ کون سا مہینہ ہے حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں سمجھے کہ شاید ویسے صحابہ کی عادت تھی کہ ایسا کوئی سوال جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے تو اس کے جواب میں صحابہ عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور کچھ بتلانا چاہتے ہیں یہاں بھی صحابہ نے یہی جواب دیا حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے ہم یوں سمجھے کہ شاید آج اس ذوالحجہ کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام دیں گے لیکن پھر حضور نے خود ہی پوچھا الیس ذوالحجہ تھے کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے صحابہ نے جواب میں عرض کیا بلا کیوں نہیں پہلا سوال تو یہ تھا دوسرا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو بلدین ہذا یہ کون سا شہر ہے اس کے جواب میں بھی عادت کے مطابق صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تھوڑی دیر حضور خاموش رہے حضرت ابو بکرہ راوی حدیث کہتے ہیں ہم یوں سمجھے شاید آج آپ کوئی اور نام تجویز کریں گے مکہ مکرمہ کے لیے لیکن پھر آپ نے خود ہی پوچھا الیست البلدہ تو کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے بلدہ مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے صحابہ نے عرض کیا جواب میں بھلا کیوں نہیں پھر تیسرا سوال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ آج کون سا ایو یوم ہذا آج کون سا دن ہے یہاں بھی صحابہ نے وہی بات کہی, اللہ و رسول عالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. راوی حدیث کہتے ہیں ہم یہ سمجھے شاید کوئی اور نام تجویز کریں گے, لیکن پھر حضور نے پوچھا خود ہی, علیس یوم النہر, کیا یہ یوم النہر یعنی جس میں قربانی کی جاتی ہے دسویں ذوالحجہ کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بلا. یہ تین سوال کیوں کیے تھے؟ دراصل اسلام سے پہلے سے عربوں کے اندر تین چیزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, بڑا احترام تھا, بڑا ادب تھا. ایک تو عاشور حرم کا, حرمت والے مہینے جو چار ہیں قرآن کریم میں, جن کو منا اربات الحرم سے تعبیر کیا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں بتلایا کہ وہ ذوالحجہ, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب ہیں. تو ان کی حرمت, ان کا ادب و احترام عربوں کے یہاں اتنا زیادہ تھا کہ اس مہینے میں وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, چھیڑتے نہیں تھے. حالانکہ ایک دوسرے کو مار ڈالنا, قتل کر ڈالنا, لوٹ لینا, چھیڑ لینا ان کی عام عادت تھی. گویا وہ تو چٹکیوں میں ایسا کام کر لیا کرتے تھے, لیکن ان مہینوں کے اندر وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے باپ کا قاتل, یعنی وہ آدمی جس نے ان کے باپ کا خون کیا ہو, وہ بھی اگر اس مہینے میں ان کے سامنے آوے تو اس کو کچھ کرتے نہیں تھے. اتنا احترام تھا اس کے ان مہینوں کا. ان مہینوں میں کسی کی جان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے, مال نہیں چھیڑ لیتے تھے. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ حرم, حرم کا بھی ان کے ہاں اتنا زیادہ ادب و احترام تھا کہ حرم کے اندر وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے, نہ کسی کی جان کو, نہ کسی کے مال کو, نہ کسی کی عزت و آبرو کو. جیسا کہ ابھی بتلایا, باپ کو قتل کرنے والا بھی اگر حرم میں مل جاوے تو اس کو نہیں, ہاتھ نہیں لگاتے, باہر دیکھا جائے گا, یہاں کچھ نہیں. اتنا زیادہ حرم کا احترام تھا مکہ مکرمہ کا. اور یہی حال ایام نہر, یوم النہر کا بھی تھا. تو یہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنے سوالات کے ذریعے سے بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک چیز الگ الگ ہوئے تو اس کا ادب احترام اتنا کیا جاتا تھا, جب تینوں چیزیں جمع ہو جائیں, مہینہ بھی ہو حرمت والا, دن بھی ہو یوم النہر کا, اور آبادی بھی ہو کون سی, مکہ مکرمہ کی, تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ پہلے سوالات اسی لیے کہتے کہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز تازہ ہو جائے. آگے حضور فرماتے ہیں, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. بے شک تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو تم پر حرام ہے, یعنی تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. جیسے اس دن کی حرمت اور عزت, اور اس مہینے کی حرمت, اور اس شہر کی حرمت. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی جان, مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کو اس طرح صاف صاف واضح فرما دیا کہ اس کو چھیڑا جا نہیں سکتا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ سبحانہ وتعالی has given such a status and such an honor to the wealth and the honor of a believer that Nabi علیہ الصلوۃ والسلام highlighted this matter during the final Hajj, the Hajjatul Wada, and the farewell Hajj of Nabi alayhi salatu wasalam. In this farewell Hajj on Yawm al-Nahar, on the 10th of Dhul Hijjah, this is the riwayah of Bukhari, which is narrated on the authority of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. He said that when the 10th of Dhul Hijjah occurred, it was Yawm al-Nahar, Nabi alayhi salatu wasalam gathered all of the Sahaba and all of the companions radiallahu ta'ala anhum. And when all of these companions were gathered, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam posed a series of questions to them. In these carefully selected series of questions, in these questions alone, there was a lesson behind the choice of why these questions were chosen. Nabi alayhi salatu wasalam first posed the question to the companions who were present, that which month are you in? The companions and the Sahaba, they knew very well when there were obvious or questions of an obvious nature which were posed by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, then these often did not require an answer. So Nabi alayhi salatu wasalam posed the question, and as per their habit, they replied and said that Allah and His Messenger know best. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam remained silent for an extended period of time, to this extent that Abu Bakr radiallahu anhu, the narrator of this narration, he says that we thought, or I thought, that perhaps Nabi alayhi salatu wasalam was going to name this month by another month. In other words, Nabi alayhi salatu wasalam said, is this not the month of Dhul Hijjah, which is an obvious fact? He said that I thought that Nabi alayhi salatu wasalam was going to name it by another month. And just when this thought had entered my mind, Nabi alayhi salatu wasalam said, is this not Dhul Hijjah? So this was the first question, and we replied in the affirmative that of course it is Dhul Hijjah. Then Nabi alayhi salatu wasalam posed the second question, that which city are you in? What is the city that you find yourself present in? And again we replied to say that Allah and His Messenger know best. Nabi alayhi salatu wasalam remained silent for a long time, and again Abu Bakr radiallahu anhu, the narrator of the narration, he said that I thought perhaps Nabi alayhi salatu wasalam was going to change the name of the city and address the city by another name. And then Nabi alayhi salatu wasalam said that is this not the balada, is this not the city? And it is called the city because it is one of the names of Makkah Mukarramah. So we said, yes, it is the city, it is Makkah that we are present in. And then Nabi alayhi salatu wasalam posed the third question. And he asked and he said, that which day do you find yourself in? And again we replied and said that Allah and His Messenger know best. Again Abu Bakr radiallahu anhu said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam remained silent for an extended period of time, that this thought came into my mind, that perhaps he was going to name the day that we are in by another name. When Nabi alayhi salatu wasalam said that is this not Yawmun Nahar? It is not, is this not Yawmun Nahar? And again we replied and says, yet it is, yes it is. Our respected Shaykh says that after posing these questions, we need to reflect on what was the reason of why these questions were selected and posed. There was a particular reason of why these questions were selected. They were not ad hoc and random questions which were asked. If we reflect on the first question, that what month is this in? The nature of the Arabs used to be that throughout their annual calendar, there used to be 4 months which they used to hold in sanctity and high regard. The rest of the 8 months of the year, besides Rajab, besides Muharram, and Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah, these were known as the sanctified months, the months of sanctity. Why were they sanctified? Because they would not wage war and they would not take retribution from anybody. Even if that person was a killer of their father, if that person came before them during these 4 months of the year, then the dignity and the honor and the status of that person would be protected. So they held the month of Dhul Hijjah in great regard. And that is why this first question was posed, to draw their attention to what? To draw their attention to a month which they hold in great honor and sanctity. Then the second question, that which city do you find yourself in? For the same reason, because they held Makkah Mukarramah in great sanctity and honor, that even a killer of their father, if he was found in Makkah, then they would not take revenge from him within the boundaries of Makkah. So the objective was to draw their attention, that look how you draw and give sanctity and honor to this city. And then the third question, that which day do you find yourself? Because the day of Nahar, it was something that was held in high regard and sanctity. So again, to draw the attention of these three things, just like the month, just like the city, and just like the day, that let me tell you that in the dima'akum, Nabi alayhi salatu wasalam said, that indeed your blood and your wealth And the honor of a believer, it is far more sanctified than the month that you hold in great sanctity, than the city that you hold in great sanctity, and the day that you hold in great sanctity. The believer, his blood, his wealth, and his honor, it is far more sanctified than all of these collectively.
Ek iman wale ki jaan, uska maal, aur uski izzat o abru, kitni qeemti hai, wo maine is waqt aapke samne do hadithon ke zariye se batlaya. Ab حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس سلسلے میں مختلف ہدایتیں اپنے پاکیزہ ارشادات کے ذریعے سے دی ہیں ان میں سے ایک ابھی آپ نے شروع میں میں نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب اس بھائی چارگی اور رشتہ اخوت کا کیا تقاضا ہے وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں لا یظلمہ وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا دیکھو ظلم کی مختلف شکلیں ہیں ظلم کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کسی کی پٹائی کریں بلا ناحق طریقے سے کسی کو ماریں آپ تو یہ گویا کسی کو اور کسی طریقے سے تکلیف پہنچائیں تو یہ ظلم کی ایک شکل ہے کسی کا مال چھین لے کسی کی زمین چھین لے کسی کا پیسہ چھین لے یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے اور کسی کی عزت و آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالیں کسی کو برا بھلا کہیں یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نہ تو اس کے اوپر ظلم کرے گا یعنی نہ جان پر ہاتھ ڈالے گا نہ مال پر نہ عزت و آبرو پر آج کل کیا ہو گیا ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملے میں ایسی باتیں جو ہمیں تحقیق سے معلوم نہیں ہوئی خالی کان میں پڑی آگے پہنچا دیے واٹس ایپ کا زمانہ ہے کوئی نہ کسی نے غلط بات کی تو وہ آگے چلا دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ وسلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ بتلاؤ تمہارا بھائی اگر سویا ہوا ہے اور ہوا کے ذریعے سے ہوا اس کے کپڑے کو اڑا کر کے اس کا ستر کھل جاوے تو تم کیا کرو گے کہ اللہ کے نبی ہم اس کو ڈھانپ دیں گے تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں تم تو اس کو اور زیادہ کھولتے ہو تو اس کے جواب میں حواریوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا ہاں تمہارے پاس اپنے بھائی کی کوئی بات آتی ہے غلط تو اس کو بجائے اس کے کہ اس کو چھپایا جائے اس کو رد کیا جائے تم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہو یہ اس کو رسوا کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہوا
So Nabi alayhi salatu wasalam in his sayings and his utterances has taught you and I that this protection of the honor and the blood and the wealth of a person that if this is sanctified how is this sanctity of all of these supposed to be manifested Our respected Shaykh said that in the beginning I read a narration to you of Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, and this is a riwayah of Sahih Muslim, where Nabi alayhi salatu wasalam said that a believer is the brother of a believer. But this relationship of brotherhood, how does this manifest itself, and how is the protection of the health, the wealth, and the blood, and the honor, in this narration, it is manifested to you and I. In the first statement, Nabi alayhi salatu wasalam said, that the first way of the maintenance of this brotherhood is that they do not oppress, he does not oppress him. In other words, a believer does not oppress his brother. Our Shaykh says that oppression, it takes many forms and shapes. One form of oppression is what comes to the mind that where a person commits a physical atrocity against somebody, he uses physical force against him, that is a form of dhulm and it is a form of oppression. But he said that there are other forms of dhulam and oppression also. That dhulam can be that he usurps the wealth and the financial right of somebody else, he usurps and he steals it. This is a usurping and this is a dhulam and an oppression which he would have committed against his brother. In the same way, he looks down, he undermines, he sacrifices the honor of his brother. This is also a form of dhulam and it is also a form of oppression that he commits against his brother. He said that we don't think that this age that we live in, information reaches us, that we don't consider that what I'm forwarding this age of WhatsApp, that do I give consideration to this information, that is it true or not? Without giving it further thought, I forward it on, and in that the sanctity and the honor of my brother is sacrificed. Makes mention, it says an incident of Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, that once he asked his disciples that what if there is a brother of yours, he is lying on the floor, he is sleeping, and whilst he is lying and sleeping, a gust of wind comes and it blows his clothing and it exposes his nakedness, what will you do? So they said that, O Nabi of Allah, that we will go and we will cover him with his clothing so that his nakedness is covered. Isa alayhi salam said, but you are lying, you will not do that. What you will do is that you will open it further to expose his faults and his deficiencies even more. So he says in this way that this is the nature of a person, that we don't think and we don't give consideration to the protection and the honor of our Muslim brother, that when we sacrifice their honor, then this is also a form of oppression that we are committing against them.
دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا يَخْذُلُهُ کہ دوسرا کوئی آدمی اگر آپ کے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کو ظلم کرنے نہیں دیں گے بلکہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے لا يخذلو خذلہ کا معنی ہے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑنا تم اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑو گے کوئی ان کی پٹائی کر رہا ہے میں وہاں موجود ہوں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں اس پٹائی کرنے والے کو روک سکتا ہوں اور ان کی حفاظت کر سکتا ہوں تو مجھے شریعت نے ضروری قرار دیا ہے فرض قرار دیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کرتے ہوئے اس کے ظلم کو دور کروں اسی کو کہتے ہیں وَلَا يَخْذُلُهُ کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا دیکھیے خود بھی ظلم نہیں کرے گا اور دوسرے کو بھی ظلم کرنے نہیں دے گا
So the second part of the hadith mentions, our Shaykh says, the first part says that you yourself should not oppress. And then secondly, he should not allow his brother to be belittled, undermined or oppressed. That if somebody is doing a wrong, he's committing an oppression against his brother, he should not allow this to continue. But instead our Sharia, it has instructed us and made obligatory upon us the defense of our brother. So this is part and parcel that he should not look at, he should not allow, he himself should not commit an oppression, and he should not have, there should not be any allowance for anybody else to commit a similar atrocity against his brother.
زمانہ جاہلیت میں ایک جملہ عام طور پر عربوں میں بولا جاتا تھا انصر اخاک ظالمن او مظلومن کہ تمہارا بھائی تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ بولا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی جو تربیت فرمائی ان کو جو تعلیم دی اس کے نتیجے میں ان کا ذہن دیکھو آج کل کیا ہے یہ میرے رشتہ دار ہیں میری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو آج مزاج کیا بن گیا عصبیت کا میں ان کی مدد کروں گا چاہے یہ حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں یہ میرے وطن کے ہیں میں ان کی مدد کروں گا چاہے یہ حق پر ہوں یا نہ حق پر ہوں یہ میری کمیونٹی کے ہیں تو آج کل تو مدد کی بنیاد جو ہے کیا ہو گیا فیملی کا ریلیشن جو ہے وہ یا جو کمیونٹی والا ریلیشن ہے وہ وطن والا ہے وہ یہ میری پارٹی کا ہے ایک عام مزاج یہی مزاج زمانے جاہلیت میں عربوں کا تھا کہ وہ نسب کی بنیاد پر مدد کرتے تھے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہی جملہ ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالماً او مظلوماً، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا، فوراً ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے، یا رسول اللہ انصرہ مظلوماً فکیف انصرہ ظالماً، کہ اللہ کے رسول، اگر میرا بھائی مظلوم ہے تب تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن وہ اگر ظالم ہے تو میں کیسے مدد کروں؟ وہ آپ ہی کی تعلیمات منع کرتی ہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو زمانے جاہلیات والے اس جملے کو حضور ٹھیک کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا، ان تمنعہ من الظلم، اپنے بھائی کو کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک. ظلم کر کے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، سامنے والے ہی کا نہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے. تم اس کو ظلم کرنے سے روکو تاکہ اس مصیبت سے وہ نجات پاوے.
So in the days of Jahiliyyah and the days of ignorance, there used to be a famous statement which the Arabs had among them, and that used to be that help your brother, that whether he is an oppressor or whether he is the oppressed, you should be in his assistance and you should help him. In other words, that they had a level of nationalism among them, the Arabs, that it was based on family relation, based on nationalism, that we will help whether we are in the right and whether we are in the wrong. Those who are from our tribe, our nation, we will help them. This is a point of digression, that we look at this statement and analyze it against that, against our lifestyle today and against our relationships today. Our Sheikh says that there is no difference between this attitude of the Arabs, that they would help everybody who were related to them blindly without considering whether that person was in the right or whether that person was in the wrong. This is, just look at today, that is the same. That a person, he doesn't consider who is in the right, but he will help those who are from his nationality, his background, his country, his language, he will be in the assistance of those. So he says, we take this statement of the Arabs, that they used to have this statement among them, that help your brother whether he is an oppressor or whether he is the oppressed. Now on one occasion, Nabi Salaam's objective was to reform and to make tarbiyah of the Sahaba and the companions of the Allah Ta'ala anhum. So on one occasion, Nabi Salaam uttered this exact statement, which used to be used in the statement of ignorance, that help your brother whether he is the oppressed or whether he is the oppressor. Help him either way. The Sahaba radiallahu ta'ala anhum, by this time their minds had been fashioned in a particular way. Immediately one person stood up and he said, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, I understand the point that if my brother is an oppressed, then I should help him, that my religion makes it incumbent upon me, he's being oppressed, I need to help him. But how can I help him if he is the oppressor? That how does it mean that I need to share in his oppression by helping him in his oppression? Nabi alayhi salatu wasalam said that helping your brother when he is the oppressor means that you should prohibit him from the oppression that he is committing. You should prohibit him from the oppression that he is committing. That is his help and that is his assistance. Because in reality, what are you doing? You are helping him against the harm that he is doing to himself. By oppressing somebody else, he is harming himself. And by you abstaining or you prohibiting him from his oppression, in reality you are coming to his help and coming to his assistance.
تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ولا یحقرہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. دیکھیں آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں یہ بیماری بہت عام ہو گئی، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے کی. دوسرے کو حقیر جو سمجھا جاتا ہے مختلف بنیادوں پر، ایک آدمی کے پاس مال و دولت بہت ہے، ملینر ٹریلینر جیسا بھی ہے، اب وہ دوسرے ان لوگوں کو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، گویا ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ اونچا دیا ہے، گورنر ہے، کلیکٹر ہے، حکومت میں وہ منسٹر ہے، تو وہ ایک عہدے کی وجہ سے دوسرے ان لوگوں کو جو اس سے نیچے کمتر ہے، جن کے پاس عہدہ نہیں ہے، حقیر سمجھتا ہے. کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے، حسین ہے چہرہ اس کا ماشاءاللہ، اب وہ ایسے لوگوں کو جو بد شکل ہیں کیا سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے. تو یہ مختلف شکلیں ہیں حقیر سمجھنے کی. اب یہاں شریعت ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ بھئی آپ نے اس کو جو حقیر سمجھا کس بنیاد پر؟ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے یا کم ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی محض اپنے فضل سے، تو اللہ کی اس نعمت کا تو شکر ادا کرو، اور مال کی اس نعمت پر اللہ نے تم کو جو جو ذمہ داریاں دی ہیں نیکی کے کام میں خرچ کرنا ہے ان کو پورا کرو. اس کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، تو اس عہدے کی وجہ سے آپ کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرو. کسی کو حقیر سمجھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اسلام کسی بھی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے کی اجازت دیتا نہیں. آگے اسی روایت میں حضور فرماتے ہیں، بے حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کیا سمجھے؟ حقیر سمجھے. اب یہ حقیر سمجھنے کی مختلف بنیادیں ہوتی ہیں، کبھی دینداری کی، ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دیندار ہیں. تو جیسے وہ مالدار آدمی ہے نا، غریب کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ دیندار بھی جو ہے اس کا غرور بھی اس سے کم نہیں ہے. وہ ان لوگوں کو جو دینداری میں کم درجے کے ہیں، یا مان لیجیے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو حقیر سمجھتے ہیں. گویا اب اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ دینداری ہے وہ میرا کمال ہے. نہیں، کوئی بھی چیز ہمارا اپنا کمال نہیں ہے. قرآن باری تعالیٰ صاف طور پر فرماتے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کتنی تاکید ہے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی نیک بن سکتا نہیں تھا، گناہوں سے بچ سکتا نہیں تھا. ولیکن اللہ ما زکا منکم من احد ابدا، نکیرہ نفی کے ماتحت آیا ہے کہ کبھی کوئی نیک نہیں بن سکتا تھا، اللہ کی رحمت اور فضل سے نیکی کا توفیق ہوئی. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نیکی کی توفیق دیتے ہیں. تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے محض اپنے فضل سے تو نے توفیق عطا کی. کل اگر یہ توفیق اللہ چھین لے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو جائے. بہت سو کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار بنے ہیں، پھر ایک مدت تک بہت آگے بڑھ گئے، اور پھر ایسے راستے سے ہٹے کیا ان کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون آدمی کیا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے، جو کچھ بھی ہے، پیسہ ہے تو، دینداری ہے تو، اور اسی طریقے سے خوبصورتی ہے تو، خاندانی ہے، شرافت، نسب ہے، تو وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کے کسی بندے کو حقیر سمجھو مت.
In the next part of the hadith, Nabi alayhi salatu wasalam said that do not belittle and do not undermine your brother in any way. This is part of the protection of the dignity and the honor and the sanctity of our Muslim brother. So our respected Sheikh says that the undermining and the belittling of the next person, it's sometimes the causative factors behind this are various. Sometimes a person undermines the next person because of the wealth that he has been given and that Allah has afforded him, that he has much wealth, he has much property, much wealth that Allah has bestowed him with, and because of that he looks at his next Muslim brother who does not enjoy the same financial status, he looks down upon that person. Our respected Sheikh says that we need to reflect for a moment that why would a person look down on the next person because of a wealth which he has acquired not on his own accord, but rather which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed and given to him. So therefore, instead of making the wealth which he has not on his own accord, making it a means of belittling his brother, why don't he consider that what are the rights of this wealth? Why don't he fulfill the needs of others? Why doesn't he express gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala and fulfill the rights of this wealth instead of making it a means of belittling his next Muslim brother? In the same way, a person, Allah subhanahu wa ta'ala, has given that person a particular social standing and or a particular position of influence. And because of that social standing they enjoy, they use that as a means to look down on the next Muslim brother. He said this, why is it a means that he should make it a means of looking down on the next Muslim person? But instead, why don't he use that influence for the benefit of the rest of his brothers and the rest of mankind? In the same way, perhaps Allah has bestowed and blessed a person with good looks, and Allah has bestowed him physically, and now he uses that to look down upon a person whom Allah subhanahu wa ta'ala has not blessed that person in their physical appearance in the same way. He said, that is nothing which you acquire from your own accord. Why are you making it a means of looking down on your next Muslim brother? And therefore, he said that these are things that the dignity and the honor that we have been given, we don't use it as a means to belittle our next Muslim brother. And he quoted a very powerful ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala said that were it not for his mercy that he has shown upon you, then none of you would have been purified. None of you would have been able to abstain from wrong and sin in any way ever. In other words, whatever bounty you enjoy, whatever mercies that Allah has showed upon you, this is exclusively the mercy and the bounty that Allah has bestowed upon you. It's Allah's choice that Allah cleanses, Allah gives to whom He chooses. Allah subhanahu wa ta'ala gives this. And our Shaykh raises an important point related to this. He said that many a time that a person's religiousness makes them look down on the next person who does not enjoy the same obedience of Allah. This person, the thought comes into their heart that I read so much salah, I'm regular on my prayer, I'm regular on tahajjud, I'm regular on other obediences, and look at that person, he is not doing the same, he doesn't enjoy the same level of religiosity, and as a result he sees himself to be superior to that person. He says that ultimately this religiousness and this belittling of your brother through your own religiousness is no less than belittling him through status, through wealth, through power. It is just as evil and it is just as bad as that. A person's piety and a person's obedience of Allah subhanahu wa ta'ala is nothing that they have acquired through their own accord. How many people were there that in one time in their life they were obedient, they had all the obediences of Allah in their life, and then what happened to them when they went far away and Allah tested them, went so far that they could not recover from those positions. So he said that religiousness and piety, that Allah gives a person the ability of his obedience, one should express gratitude on that. And in the same way, the rights of that religiousness, that one should try and exert themselves in the obediences further to Allah subhanahu wa ta'ala.
Ek qissa suna kar baat khatam karta hoon. Tabqat ibn Sa'd, ye siyar o sawaneh ki ek kitab hai, Muhammad ibn Sa'd. انہوں نے اندر لکھا ہے واقعہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں سورج غروب ہوا اور وہاں سے مزدلفہ جانے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے جانے کے لیے لیکن سوار ہونے کے بعد ابھی اونٹنی چلا نہیں رہے ایسا معلوم ہوتا تھا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے شاہی گھرانے رویل فیملی کے کچھ لوگ تھے وہ بھی سوچنے لگے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا انتظار کر رہے ہیں دراصل حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے, اور وہ اس وقت کہیں اپنی حاجت کے لیے استنجا وغیرہ کے لیے چلے گئے تھے. وہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا اور روانہ ہوئے. وہ جب آئے تو ان کو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے, چھریرے بدن کا اور سانولے رنگ کا, چپٹی سی ناک ہے. تو وہ رویل فیملی کے لوگ یمن کے آپس میں کہنے لگے, ارے اس کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا. یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا. حضرت عروہ ابن زبیر جو مدینہ منورہ کے فقہائے سبا میں سے, بڑے عالم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی, ان کے خاص شاگرد, ان کا جملہ ہے, ولذا کفر اہل الیمن من اجل ذا, اسی وجہ سے یمن والے کفر میں مبتلا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ جو ارتداد پھیلا, بہت سے لوگ ایمان سے نکل گئے تھے, اس میں یمن کے کچھ خاندان کے لوگ بھی نکلے تھے, یہ لوگ بھی. تو حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں یہ جملہ جو حقار, انہوں نے حقیر سمجھا حضرت عروہ, ان کو اسامہ کو, ان کے اس حقیر سمجھنے پر یہ جملہ جو ان کی زبان سے نکلا, اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, ہم اللہ کی اطاعت اور فرما بردار, کوئی کتنا ہی گنہگار ہو اس کے گناہ سے نفرت کرو لیکن گنہگار سے نفرت مت کرو, بیماری سے نفرت کرو لیکن بیمار سے نفرت مت کرو. بچہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو ماں کیا بچے کو چھوڑ دیں؟ نہیں, بچے کو بھی دودا کے اس کو جو ہے پاؤڈر لگا کر کے کپڑے پہناتی ہے. بچے سے نفرت نہیں کی جاتی, وہ جو گندگی ہے اس سے نفرت کی جاتی.
So the Sheikh said, just in lack of time, I'll just speed through the incident. Sheikh says, before I end on this incident, I'll make mention, this is mentioned in one of the books of history, that the Tabaqat ibn Sa'd, where he makes mention and he said, So he said, he made mention and he said that when Nabi alayhi salatu wasalam, the time came for departure from Muzdalifah to Arafat, and when the sun had set already, Nabi alayhi salatu wasalam, he had sat on top of his camel and it was time for departure. And of course the entire entourage of Hajj was going to go to Arafat. When Nabi alayhi salatu wasalam got on top of his camel, now the entire entourage are all waiting for the departure to Arafat. Nabi alayhi salatu wasalam is waiting and he's waiting and he's waiting. Everybody is now asked, why? What is the delay? Nabi alayhi salatu wasalam waited until Usama bin Zayd radiallahu ta'ala anhu came. Usama bin Zayd radiallahu ta'ala anhu was very beloved to Nabi alayhi salatu wasalam, and he had the ancestry of slavery. He was a person who was dark skinned, he was of African origin, he had a flat nose, he did not have an attractive appearance. So Nabi alayhi salatu wasalam waited for him to come, and he came and he let him sit at the back of Nabi alayhi salatu wasalam on the camel, Usama bin Zayd radiallahu anhu. The royal family of Yemen, they were present and they said that we waited for him to come. In other words, pointing to Usama bin Zayd radiallahu anhu, that he is a person of such low caste that we waited for him to come. Look at his appearance. Everybody had to wait for him to come to be seated, and now Nabi alayhi salatu wasalam is going. So this statement was made. Urwa bin Zubayr radiallahu ta'ala anhu is considered to be one of the senior jurists of Medina Munawwara and a particular student of Aisha radiallahu ta'ala anha. This statement of his is the point of this incident. He said that this one statement of the people of Yemen, they said that we had to wait for somebody who looks like him, who is of such a caste, said that this one statement became the cause of them going into kufr at the time when all of the trials and tribulations of disbelief had befallen the ummah. When after the demise of Nabi alayhi salatu wasalam, there were various trials which came on the ummah and people went into kufr, the people of Yemen fell into kufr. He said the causative factor was just this one statement of belittlement, that looking down on the appearance of somebody else, the caste of somebody else, Allah tested them with disbelief. Our shaykh says that Allah save us from this, and Allah subhanahu wa ta'ala don't allow us that we look at the person who is in wrong and disobedience, that we look at them with hatred, we look at them with disingenuity, but instead we should hate the sin without hating the sinner. And he gives an apt example at the end. He said that look at a mother, that a child is wearing a nappy and the child soils the nappy. The mother doesn't dispose of the child, but rather cleanses what is unclean from that. But the love of the child, this is still unwavering from the mother. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us and give us understanding.
Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa
bihamdi. Yeh bayan aapki khidmat mein www.muftiahmedkhanpuri.com ki taraf se pesh kiya ja raha hai.